الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون النبيين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري امري واحلل لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، الحمدللہ گزشتہ رات سورہ آل عمران کا مطالعہ ہم نے آغاز کیا تھا. سورہ آل عمران کے تعارف کے حوالے سے کچھ باتیں ذہن میں تازہ کر لیجئے. سورہ آل عمران یہ مدنی سورت ہے اور اس کا اکثر و بیشتر حصہ 3 ہجری کے بعد نازل ہوا، بلکہ اس کا جو درمیانی حصہ انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے، حسن 3 ہجری میں غزوہ احد کے بعد نازل ہوا، اور جس میں غزوہ احد کے حالات و واقعات پر ایک تفصیلی تبصرہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا. البتہ اس میں کچھ آیات وہ ہیں جو سن 9 ہجری میں نازل ہوئیں، وہ بھی اسی میں شامل کر دی گئیں کیونکہ وہ موضوع کے مناسبت سے اسی سے تعلق رکھتی تھیں. سورہ آل عمران میں 200 آیات ہیں اور یہ سورہ بقرہ کا جوڑا ہے. جیسے عرض کیا گیا کہ قرآن حکیم کی اکثر و بیشتر سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں، تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ جوڑا ہے. اور ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ایک نام دیا، الزہرارین، یعنی انتہائی تابناک صورتیں. آپ کو معلوم ہے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا لقب ہے. زہرا کہتے ہیں ایسی خاتون کو جس کا چہرہ بہت تابناک ہو، بڑا خوبصورت ہو. لہٰذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لقب دیا گیا، فاطمہ تو زہرا، بہت تابناک. اسی حوالے سے ان دونوں کا نام ہے الزہرارین، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، یعنی انتہائی تابناک صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران. اور حضور نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے محبت کریں گے، یعنی اس کو پڑھیں گے، اس کے مضامین پر غور و فکر کریں گے، تو قیامت کے دن یہ دونوں صورتیں بدلیوں کی صورت میں نازل ہوں گی اور اپنے سے محبت کرنے والوں پر سایہ کریں گی. یہ ان دونوں صورتوں کی فضیلت. البتہ جوڑے ہونے کے حوالے سے کل یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سورہ بقرہ بھی علی اسلام سے شروع ہوئی، یہ بھی علی اسلام سے شروع ہو رہی ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں قرآن حکیم کی عظمت کا تذکرہ تھا، یہاں پر بھی آپ نے کل دیکھا کہ عظمت قرآن کا تذکرہ آیا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کو بالکل ملتی جلتی اس میں ملیں گی. پھر ایک نمایاں فرق جو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس میں 10 رکوع ہم نے پڑھے تھے جس میں یہودیوں سے خطاب تھا، اور اس میں بھی بیشتر حصہ آئے گا جس میں عیسائیوں سے خطاب ہے. یہ جو سابقہ مسلمان امت میں 2 گروہ ہیں، یہودی اور عیسائی، اس میں یہودیوں سے خطاب تھا، اس میں اکثر و بیشتر خطاب آل عمران ہے، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے جو ہے وہ کیا جائے گا. میں نے کل اس کے رکوعوں کی تقسیم بھی آپ کو بتائی تھی، دوبارہ ذہن میں تازہ کر لیجئے. اس سورت کو ہم نے سمجھنے کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ 10 رکوعوں پر مشتمل ہے، 20 رکوع ہیں ٹوٹل، 10 10 اس کے جو ہیں وہ 2 حصے ہیں. اور 10 رکوع میں جو آیات ہیں وہ 101 آیات ہیں، پہلے حصے میں 101 آیات ہیں، اور 10 10 رکوع سے 2 کی تقسیم بنتی ہے. 32 آیات تمیدی نوعیت کی ہیں، جس میں سے 20 ہم نے الحمدللہ پڑھ لی تھیں، ابھی سلسلہ کلام جاری ہے. 31 آیات میں براہ راست خطاب نصرانیوں سے، اور یہ وہ آیات مبارکہ ہیں جو 9 ہجری میں نازل ہوئی تھیں. نجران سے ایک وقت آیا تھا اور اللہ کے رسول سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی. پھر اسی طرح آخری 38 آیات جو ہے اس میں عیسائیوں کو دعوت ایمان دی گئی ہے، یہ ہے اصل میں 101 آیات کا خلاصہ. اسی طرح دوسرا حصہ جب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو اس میں بھی بڑی پیاری ترتیب ہے، دو رکوع، پھر چھ رکوع، پھر ایک رکوع، اور پھر آخری رکوع فلسفہ ایمان کے حوالے سے. انشاءاللہ جب اس کو ہم پڑھیں گے تو ان رکوعوں کی تقسیم میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. یہ ابتدائی تعارف تھا جو سورہ آل عمران کا کل بھی بیان کیا گیا تھا، کیونکہ طویل حصہ ہے، اور آج انشاءاللہ اکثر و بیشتر ہم سورہ آل عمران کے مضامین پڑھیں گے، تو وہ میں نے آپ کے لیے تازہ کر دیا. اب آ جائیے، ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. یہ تیسرا رکوع شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 21 سے. 20 آیات الحمدللہ ہم نے گزشتہ رات پڑھ لی تھی. سلسلہ کام وہی ہے کہ تمہیدی نوعیت کی گفتگو ہے. گویا فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ، یقیناً وہ لوگ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین، اور وہ لوگ کہ جو قتل کرتے ہیں نبیوں کو، بغیر حق نہ حق، ویقتلون الذین یامرون بالقسط، اور وہ لوگ کہ جو قتل کرتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگوں کو انصاف کا، عدل کا حکم دیتے ہیں، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اب ظاہری بات ہے خطاب ہے یہودیوں سے، یہودیوں کا یہ طرز عمل رہا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کو بھی قتل کیا، اور وہ لوگ کی جو دین کی دعوت دیتے تھے، غیر نبی بھی ہیں اور عدل قائم کرنا چاہتے تھے، ان کو بھی انہوں نے جو ہے وہ شہید کیا. یہ ان کا طرز عمل رہا. بہرحال ایسے لوگ چاہے آج ہوں یا یہودیوں کا طرز عمل ہو، ان کو دردناک عذاب کی جو ہے خوشخبری سنا دی. ایک تنزیہ انداز ہے کہ جو ایسا عمل کر رہے ہیں ان کو پھر جہنم کا عذاب ہے. بہرحال یہ جو آگے الفاظ آئے ہیں، وہ یا مرون بالقسط، لوگوں میں سے وہ لوگ جو عدل و انصاف کی بات کرتے ہیں ان کو یہ لوگ قتل کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں نے کیا، بلکہ ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اور علماء حق خاص طور پر جو ہیں، جو دین کی بات کر رہے تھے، جو قرآن حکیم کی تعلیم کے نفاذ کی جد و جہد کر رہے ہیں، ان کو بھی شہید کیا جاتا رہا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اور ظاہری بات ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ، ایسے علماء ملیں گے کہ جن کو شہید کیا گیا دین حق کہنے کے نتیجے میں. ان میں سے چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ سید احمد شہید تھے، تحریک بالا کوٹ کے نام سے بڑے مشہور ہیں، ان کا جو ہے ان کو بھی اسی طرح شہید کیا گیا. یہ دین کو نفاذ کے حوالے سے جہاد کے لیے انہوں نے باقاعدہ جد و جہد کی تھی، ایک جماعت بنائی تھی، اور ان سب کو جو ہے بالا کوٹ میں، ابھی بالا کوٹ موجود ہے، یہاں پر شہید کیا گیا، یہیں پر ان کی قبر بھی ہے چھوٹی سی. بہرحال ایسے لوگ جو دین کے نفاذ کے حوالے سے جہاد اور قتال یا دین حق کے غلبے کی جد و جہد کرتے رہے، ان کو بھی شہید کیا جاتا رہا ہے. تو فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، جو ایسا عمل کرتے ہیں، انبیاء کرام کو اور علماء حق کو شہید کرتے ہیں، ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں. وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا. الم ترى الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. اب کتاب یہودیوں سے ہی ہے بغیر. یدعون الی کتاب اللہ، ان کو بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف، یعنی دین اسلام کی طرف، قرآن کی طرف. لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. ثم یتولی فریق منہم، لیکن بجائے اس کے کہ وہ قرآن کی طرف آئیں، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو پھر جاتا ہے. وہم موردون، اور وہ منہ پھیر لیتے ہیں آپ کی دعوت کو، وہ آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کرتے. اور کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ اصل میں یہودیوں کا جو تکبر تھا، تعصب تھا، حسد تھا، یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے پڑھا، یہاں پر بھی جو ہے اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں. ذالک بانہم، یہ تکبر اور تعصب اس وجہ سے، یہ جو قرآن کی طرف نہیں آ رہے ہیں، یہ اس وجہ سے ہے. قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. یعنی ہم تو پیدائشی طور پر جنتی ہیں، لہذا قرآن سننے کا، اللہ کے رسول کی دعوت پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو ویسے ہی جنتی ہیں. لہٰذا یہ تکبر تھا یہودیوں کے دلوں میں، حسد تھا اللہ کے رسول کے خلاف، جو یہاں بیان کر دیا گیا. اور ان کے یوں سمجھے کہ وشفل تھنکنگ جو اس سے پہلے آ چکا تھا، امانی کے الفاظ آئے تھے، یہ ان کی خواہشات تھیں. لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ نہیں چھوئے گی ہمیں آگ مگر گنتی کے چند دن. اس پر اللہ کا تبصرہ سنیے. وغرہم فی دینہم، اور ان کے دین میں جو بھی انہوں نے غلط عقائد بنا لیے تھے، اس نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. ما کانو یفترون، جو کچھ بھی وہ گرتے ہیں، اپنی طرف سے افترا کر لیے، جھوٹی باتیں انہوں نے منسوب کر لی کہ ہم جنت میں ضرور جائیں گے. تو اس کو ان کی اس طرز عمل نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا. فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، تو کیسا ہوگا وہ دن اذا جمعناہم جب ہم انہیں جمع فرمائیں گے لیوم میں کیسے دن لا ریب فی جس کے آنے میں کوئی شک نہیں وہ دن آ کے رہے گا وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو بھی وہ عمل کر کے لایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان کو کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کوئی یہ بات پھر دوبارہ سے آ رہی ہے کہ قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا وہ عمل کی بنیاد پر ہوگا کسی سے رشتہ داری کسی سے تعلق یہ آپ کو وہاں نہیں بچا سکے گا تو کیسا ہوگا دن یعنی اپیلنگ انداز ہے وہی بات تو اس دن کی تیاری کرو اور سوائے اس کے ان عقائد کے ساتھ زندگی گزارو کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن میں نے سورہ بقرہ میں یہ بات آپ کو توجہ دلائی تھی کہ سورہ بقرہ کے ان 10 رکوعوں کے حوالے سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت پر بھی وہی حالات و واقعات آ کے رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے تو آج تقریباً یہی عقیدہ ہمارا بھی بن چکا ہے کہ ہم بھی جیسے بھی ہیں جہاں بھی ہیں خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہے میرے مولا تیرے محبوب کی امت میں یعنی اپنے عمل کو درست نہیں کرنا بس تیرے محبوب کی امت میں ہونے کے حوالے سے ہم بھی جنت میں جائیں گے یہ غلط تصورات ہیں جس کی وجہ سے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی اور معاشرے میں کرپشن پھیلتا چلا جاتا ہے آج یہودی پوری دنیا پر کس طرح اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اس کی اصل وجہ یہی ہے دوسروں سے سودی لین دین بھی ہو رہا ہے ان پر ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے ان کو پوری طرح سے جو ہے وہ یرغمال بھی بنایا ہوا ہے تو وہ دوسروں کے بارے میں ابھی ہم پڑھ لیں گے لیس علینا فی الامیین سبیل وہ کہتے ہیں کہ ہمیں امیین کے بارے میں کوئی ہم سے پوچھ گچھ نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہم جو چاہیں کے ساتھ کریں ہاں آپس میں سودی لین دین نہیں کریں گے آپس میں معاملات ہمارے فیئر ہونے چاہیے یہ ہے اصل میں یہودیوں کا طرز عمل وہی تقریباً طرز عمل اس وقت مسلمان امت کا بھی بن چکا ہے کہ اپنے اعمال کو درست کرنے کے بجائے ہم اس عقیدے خوش عقیدگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ شاید ہم تو جنت میں جائیں گے ہم تو برتھ رائٹ رکھ کر آئے کہ جنت میں جائیں گے جبکہ قرآن حکیم صاف طور پر بیان کرتا ہے کہ جنت میں صرف وہ جائے گا جو اپنے اعمال کی بنیاد پر جو ہے وہ جنت کو کوالیفائی کرے گا بارہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں جنتیوں والے اعمال کی توفیق عطا فرمائے ابھی اگلی آیات آنی ہے اس کے بارے میں دو تین باتیں میں عرض کروں گا ان کی اہمیت کے بارے میں انشاءاللہ پھر اس کا ہم ترجمہ کر لیں گے سب سے پہلی بات ان آیات کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اس کو ضرور پڑھتے تھے تہجد کے وقت جب آپ کی آنکھ کھلتی تھی تو یہ آیات مبارکہ کیونکہ یہ دعائیہ الفاظ ہیں جس طرح سورہ بقرہ میں آئے تھے یہاں پر بھی دعا سکھائی گئی یہ بڑے پیارے دعائیہ الفاظ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں پڑھتے تھے ان آیات مبارکہ پہ ایمان لانے سے اصل میں ایک بڑی زبردست بیلنس شخصیت ہے جو انسان کی وجود میں آتی ہے ایک باوقار شخصیت وجود میں آتی ہے کہ یہ عزت دولت اسی طرح دنیا میں جاؤ جلال وقار دنیا میں یہ بادشاہت یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں جس کو چاہے دے جس سے چاہے لے لے لہٰذا انسان صرف چاپلوسی نہیں کرتا بڑی باوقار شخصیت ہے جو اس کی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے لہٰذا ان آیات کی اہمیت اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے فرمایا قل اللہم مالک الملک مالک الملک تؤتی الملک من تشاء قل اب جہاں تک قل آ جاتا ہے تو اس سے مراد یہ کہ اللہ کے رسول کو یہ دعا سکھائی گئی تھی باقاعدہ کہ آپ اس طرح دعا کریں یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے وقت اس کو پڑھتے تھے قل اللہم اے نبی آپ دعا کریں اے اللہ اے ہمارے رب مالک الملک اے بادشاہی کے مالک تو تل ملک من تشاء تو جس کو چاہے ملک عطا فرمائے بادشاہی عطا فرمائے وتنزع الملک ممن تشاء اور تو جس سے چاہے وہ بادشاہی وہ اختیار وہ اقتدار واپس لے لے یہ تیرے اختیار میں وتعز من تشاء اور تو جسے چاہے عزت بخشے وہ تو ذل من تشاء اور تو جسے چاہے ذلیل کر دے رسوا کر دے بیدک الخیر اے ہمارے رب یقیناً تیرے ہاتھ میں خیر ہے تیرے ہاتھ میں ہی بھلائی ہے تمام بھلائیاں تیرے اختیار میں ہیں انک علی کل شیء قدیر یقیناً اے اللہ تو ہر شے پر قادر ہے جو چاہے تو کر سکتا ہے اب جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ عزت دنیا میں اقتدار یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں جس کو چاہے دے جس سے چاہے واپس لے لے ہمارے ملک میں اگر آپ تاریخ کا یہ جو 60 سالہ تاریخ ہے اس کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ آیات مبارکہ بہت پیاری محسوس ہوں گی کہ جب اللہ پاک نے جس سے چاہا اقتدار دیا اور جب تک چاہا اس سے کام لیا اور جب چاہا اس سے اقتدار واپس لے لیا یہ اختیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے بارہ اس میں ایک واقعہ میں آپ کو ضرور سناؤں گا اور اس حوالے سے کچھ توجہ بھی دلاؤں گا ہمارے ملک میں 1999 سے پہلے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور اگر آپ کو یاد ہو تو بہت بھاری مینڈیٹ لے کر آئے تھے اتنا بھاری مینڈیٹ شاید پاکستان کی تاریخ میں کسی وزیر اعظم کو نہیں ملا اگر ان کی پوزیشن دیکھی جائے تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے طاقتور ترین وزیر اعظم تھا. 2/3 میجورٹی ان کے پاس تھی چاہتے تو وہ اسلام کے نفاذ کے حوالے سے, خاص طور پر سودی نظام کے اختتام کے حوالے سے بہت کچھ کر سکتے تھے. اور ایک خاندان کے اعتبار سے, ایک مذہبی خاندان ہے, شریف خاندان بڑا سمجھا جاتا ہے, شریف خاندان تھا یعنی مذہبی اعتبار سے. بالا انہوں نے دو مرتبہ آ کر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے آ کر قرآن اکیڈمی میں آ کر وعدے کیے. ایک وزیر اعظم تھا نواز شریف اور ایک وزیر اعلیٰ صاحب تھے شہباز شریف, ان کے والد صاحب اور ایک اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں. یہ تینوں کے تینوں جو ہیں بھائی اور اپنے والد صاحب کے پاس ساتھ آ کر محترم ڈاکٹر صاحب سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ ہم 2 سال کے اندر اندر اس ملک سے یہ سودی نظام ختم کر دیں گے. اور یہ ایک مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ انہوں نے آ کر ملاقات کی, لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. ڈاکٹر صاحب نے تقریر کی تھی جب ان کو یہ اقتدار ملا, 3 فروری غالباً 1994 کی بات ہے, 93 پہلی مرتبہ جب یہ آئے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے ڈاکٹر صاحب نے ان کو خبردار کیا تھا کہ دیکھو اگر تم اس ملک میں خاص طور پر اللہ کا دین نافذ کر دو گے تو تمہارے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عزت بخشے گا, اور ظاہری بات ہے یہ کام اللہ پاک جس سے چاہے لے لے تمہیں عزت دے دے گا. اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اس بات کا شدید اندیشہ ہے کہ اللہ پاک دنیا میں رسوائی تمہارے نصیب میں لکھ دے. اور جیسے میں نے کہا کہ وہ تقریر میں نے براہ راست سنی تھی, لہٰذا ان 4-5 سالوں کے اندر اندر دیکھا گیا کہ واقعتاً وہ طاقتور ترین وزیر اعظم جو تھا اس نے اسلام کے نفاذ کے حوالے سے کچھ نہیں کیا. اس نے سب سے پہلے پریزیڈنٹ کو چینج کیا, پھر چیف آف آرمی اسٹاف کو چینج کیا, اور یہ چیف آف آرمی اسٹاف یہ لاہور کے کور کمانڈر تھے جن کو یہ اپنی مرضی سے لایا تھا, بڑا پسندیدہ آدمی تھا یہ, اس کا فیورٹ جو لوگ ہوتے ہیں جس طرح, یہ اس کو لے کر آیا چیف, بہت سارے لوگوں کو چھڑا کر اس نے اس کو چیف بنایا. اسی طرح چیف جسٹس صاحب جو تھے ان کی چھٹی کر کر اپنی مرضی کا بندہ لایا. یہ 3 ادارے ہوتے ہیں, ان تینوں پر اس نے اپنی مرضی کے بندے بٹھائے, لیکن اللہ کا دین نافذ نہیں کیا. پھر کیا ہوا, 1999 کی بات ہے, غالباً 12 اکتوبر 1999 اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان کی تاریخ کا مضبوط ترین وزیر اعظم آؤٹ سے ارسٹ کر لیا گیا. اور آپ نے دیکھا کہ کتنی بے عزتی ہوئی اس کی, 1 سال 1.5 سال 2 سال تک تقریباً بیرکوں میں رہا اور کس طرح عدالتی نظام سے گزرا. بہرحال یہ عزت اور یہ جو ذلت تھا, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں. اگر وہ چاہتا تو اس ملک میں دین نافذ کر سکتا تھا, اتنی طاقت تھی اس کے پاس, 2/3 میجورٹی تھی, لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا, خاص طور پر سودی نظام کے حوالے سے. اگر چاہتے تو اس کا اختتام کر دیتے. بہرحال کچھ اچھے کام بھی کر گئے, اس کا اجر و ثواب ان کو ملے گا, لیکن یہ کام جو انہوں نے کیے جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی سزا بھی پھر دنیا میں ان کو ملی, اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ جلا وطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. بہرحال یہ آیات میں جب بھی پڑھتا ہوں تو مجھے خاص طور پر یہ واقعہ ضرور یاد آتا ہے, میرے شعور کا واقعہ ہے, آنکھوں دیکھا یہ حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار, تو ہی تو ہے جو داخل کرتا ہے رات کو دن میں, وتولج النهار في الليل, اور تو ہی تو ہے جو داخل کرتا ہے دن کو رات میں, وتخرج الحي من الميت, اور تو ہی تو ہے اللہ تو جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے, وتخرج الميت من الحي, اور تو ہی ہے ہمارے رب جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے, وترزق من تشاء بغیر حساب, اور اے اللہ تو ہی ہے جو رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے. اب اس میں دو باتیں خاص طور پر نمایاں کی گئیں, دن اور رات کا نظام, دن کو رات میں داخل کرتا ہے, اس سے مراد یہ کہ راتیں بڑی ہو جاتی ہیں, سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا راتیں بہت طویل ہوتی ہیں, اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اس سے مراد کیا ہے, گرمیوں کا نظام جس میں گرمیاں جو ہیں گرمیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں, گرمیوں میں دن بڑے ہو جاتے ہیں راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں, تو کبھی راتیں بڑی کبھی دن بڑے, گویا یہ ایک کے اوپر ایک جو ہے وہ نظام چل رہا ہے. اسی طرح زندگی اور موت کا معاملہ اس حوالے سے دو مثالیں دی جاتی ہیں, تو نکالتا ہے زندہ سے مردہ, یعنی مرغی ہے اس سے جو ہے وہ انڈا پیدا ہوتا ہے, آپ نے محسوس کیا کہ اس کے اندر وہ حیات نہیں ہوتی جس طرح لائف جس کو کہا جاتا ہے, اسی طرح وہی انڈا ہے جس کو ایک پروسیس سے گزارا جاتا ہے تو اس میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے, اور اسی سے جو ہے مرغی اور بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ تو ایک مادی مثال ہو گئی, لیکن ایک روحانی مثال ہے, قوموں پر بھی مردہ پن جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے, جس طرح اس وقت امت مسلمہ بالکل مردہ پڑی ہوئی ہے, کہیں سے بھی اس کو مار دیا جائے کاٹ دیا جائے, جس طرح انسان کا جسم ڈیڈ ہو جاتا ہے پیرالائز ہو جاتا ہے, اس کو جو ہے سوئیں سے بوئے جائیں کاٹ دیا جائے اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا. یہی تقریباً اس وقت ہمارا حال ہے کہ پوری دنیا میں 1,45,000,000,000 ہونے کے باوجود ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی اگر ہمارے کسی علاقے میں ظلم و ستم ہو رہا ہو مسلمانوں پر تو ہم زبان سے کچھ کہہ سکیں. یہ اس وقت زندگی کے مردار امت کا حال ہے. لیکن یہی امت ہوتی ہے جس میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگ اٹھتے ہیں, دین کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں, ان کے اندر ایمان پیدا کرتے ہیں, تقویٰ پیدا کرتے ہیں, ان کے اندر غیرت پیدا کرتے ہیں, اور وہ اس غیرت کی بنیاد پر دین کے لیے جہاد کا جذبہ جو ہے پیدا کرتے ہیں, اور بالآخر جذبہ جہاد کے تحت یہی قومیں پھر جو ہیں وہ حکومت میں آ جاتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اقتدار دے دیتا ہے. تو بہرحال یہ زندگی اور موت قوموں کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. جس طرح اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر مثال لی جائے تو آپ جب تشریف لائے تو قوم کا حال کیا تھا؟ بالکل ڈیڈ پڑی ہوئی تھی. آپ نے ان کے اندر ایمان اور تقوی کی روح پھونک دی اور اس کے ذریعے سے بہت تھوڑی تعداد کی صحابہ کرام کی, بہت بڑی تعداد نہیں تھی کہ میجورٹی مسلمان ہو گئی اور پھر اقتدار ملا ہو, وہ بہت تھوڑی تعداد لیکن بہت منظم, بہت ڈیڈیکیٹڈ, اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے لگانے والے, اللہ پاک نے غلبہ عطا فرما دیا. تو اسی طرح ہوتا ہے امتوں کے اندر بھی, یہ فال اینڈ ڈیکلائن کا جو معاملہ ہے یہ چلتا رہتا ہے. بہرحال یہ آیات مبارکہ خاص طور پر بہت اہم ہے کہ اس وقت امت مسلمہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہے, لیکن مایوسی ہمیں جو ہے وہ نہیں اختیار کرنی چاہیے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس امت میں سے دوبارہ سے جو ہے وہ زندگی پیدا ہوگی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ دوبارہ سے پوری دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین نافذ ہو کے رہے گا, گویا زندگی دوبارہ سے پیدا ہو کے رہے گی انشاءاللہ العزیز. لا یتم مومنون الکافرین اولیاء من دون المومنین. اب ایک اور خصوصی ہدایت دی جا رہی ہے مسلمانوں کو خاص طور پر, کہ مسلمان کا مسلمان کی دلی محبت صرف مسلمان سے ہونی چاہیے. دلی محبت کے لیے قربانی دینے کا جذبہ, جو اللہ کو نہیں مانتا, رسول کو نہیں مانتا, آخرت کو نہ, اسے کسی اعتبار سے کوئی محبت نہیں ہونی چاہیے, چاہے وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو. لہٰذا فرمایا لا یتخذ المومنون الکافرین اولیاء من دون المومنین, اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ کافروں کو دوست نہ بنائے اہل ایمان کو چھوڑ کر. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, تو جو کوئی بھی ایسا کرے گا, فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ, تو پھر وہ اچھی طرح جان لے کہ اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں. إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً, سوائے اس کے کہ تم ان سے کوئی بچاؤ کا راستہ اختیار کرنا چاہو, یعنی جنگی تدبیر کے طور پر اگر کوئی جان بچانا یا ملک بچانے کا اگر معاملہ ہو تو پھر ٹھیک ہے, ان سے کوئی ان سے جو ہے وہ دوستی کی جا سکتی ہے بغیر. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو اپنے نفس سے ڈراتا ہے, خبردار کرتا ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور تمہیں بالآخر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. بہرحال یہ آیت مبارکہ میں اصل میں یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ہماری محبت, ہماری قربانیاں ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جو اہل ایمان ہوں. لیکن اس حوالے سے میں توجہ دلاؤں گا کہ 2001 میں خاص طور پر ہماری حکومت کا طرز عمل ان آیات مبارکہ کے بالکل برخلاف گیا. ایک طرف افغانی ہمارے بھائی تھے, ظاہری بات ہے مسلمان بھائی تھے, اور پھر طالبان کی حکومت تو سب کو معلوم ہے, دنیا جانتی ہے کہ ISI نے جو ہے وہ قائم کروائی تھی, اور اکثر و بیشتر جو وہاں پر مجاہدین گئے جنہوں نے وہاں پر جا کر جہاد کیا, ان کا اکثر و بیشتر کا تعلق پاکستان سے تھا, پاکستان کے مدارس کے پڑھے ہوئے تھے. لیکن جب ان پر مصیبت کا مسئلہ آیا, یوں سمجھیے کہ امریکہ کی طرف سے ڈنڈا چلا, تو ہم نے صاف ان کی طرف سے جو ہے منہ پھیر لیا, اور ان سے جو تعلقات ہمارے تھے, بہرحال اپنی جان بچانے کے لیے ہم نے ان سے جو ہے بے وفائی کی. تو ان آیات کے حوالے سے خاص طور پر توجہ دلانی چاہیے کہ ہم نے یہ جو طرز عمل کیا ہے, اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ در حقیقت ہم سے ناراض ہے. ہم نے اس وقت ان کو چھوڑا کہ جب انہیں ہماری ضرورت تھی. تو بہرحال اس حوالے سے اور ان آل سچویشن یہی بنی کہ ہم نے ان سے بے وفائی کی, اس بے وفائی کی بہرحال سزا ہم کو ملے گی, آج نہیں تو کل, اور ابھی جو صورتحال بن رہی ہے آپ اگر اخبارات پڑھ رہے ہوں گے تو صاف محسوس ہو رہا ہے کہ اب کھینچت آنی شروع ہو چکی ہے. اب ہمارے گرد بھی مزید جو گہرا ہے, جو گھیرا ہے وہ مزید تنگ کر ہوتا چلا جا رہا ہے. واللہ عالم کیا صورتحال بنے گی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اللہ پاک تمہیں خبردار کرتا ہے اور تمہیں بالآخر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ بھی تمہارے سینوں میں ہے, اور تُبْدُوهُ, یا اس کو ظاہر کرو, یَعْلَمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے, وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اور وہ کچھ جانتا ہے جو زمین اور آسمانوں میں ہے. یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات میں بھی تقریباً یہی آیت آئی تھی. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر شے پر قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر مخبرا, اب قیامت کے دن کا تذکرہ ہے, تم اس دن دیکھو گے کہ ہر جان پا لے گی جو کچھ بھی اس نے عمل کیا ہوگا خیر میں سے, بھلائی میں سے, وہ اپنے سامنے پائے گی. وما عملت من سوء, اور جو کوئی بھی کوئی برا عمل کیا ہوگا وہ بھی سامنے پائے گی. تبدل ان بینہا و بینہ امدا بعیدا, اور وہ جان یہ آرزو کرے گی کہ کاش اس کے اور اس کے نام اعمال کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو جائے. خاص طور پر برے اعمال جب اس کو دکھائے جائیں گے تو یہ اس کے لیے بڑا حسرت کا معاملہ ہوگا. وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ, اللہ پاک تمہیں خبردار کرتا ہے اپنی ذات سے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے بندوں کے حق میں بہت رؤوف ہے, شفیق ہے, مہربان ہے. اسی وجہ سے تمہیں اس انجام سے خبردار کر رہا ہے کہ دیکھو قیامت کے دن یہ دو نتائج نکلنے والے ہیں, اور اعمال کی بنیاد پر جنت یا جہنم کا مسئلہ آنے والا ہے. اب آیت نمبر 31 اور 32 بہت اہم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے حوالے سے اکثر و بیشتر آپ اس کو سیرت کے مجالس میں سنتے ہوں گے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. یحببکم اللہ, نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر تم میری اتباع پیروی کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور ایک اور خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہے ہی بہت بخشنے والا اور مہربان. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے انشاءاللہ دو تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ اتباع رسول کا اصل میدان کیا ہے, لیکن اگلی آیت بھی پہلے پڑھ لیجیے پھر انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. قل اطیعوا اللہ والرسول, اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ اطاعت کرو, حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. فائن تولو, لیکن اگر تم نے روگردانی کی بات کو سن کر روگردانی کی بات نہیں مانی, فائن اللہ لا یحب الکافرین, تو جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. لہٰذا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دنیا میں نمائندہ بنا کر بھیجا گیا. اللہ کے رسول دنیا میں ریپرزینٹیٹو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اب اگر ان کی اتباع کی جائے گی تو گویا کس کی اتباع کی جا رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس لیے کہ اللہ کی اتباع اور اللہ کی اطاعت آپ نہیں کر سکتے جب تک رسول کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی جائے. تو یہ اتباع اور اطاعت, یہ دو الفاظ یہاں پر استعمال کیے گئے, ان دونوں میں فرق نوٹ کر لیجئے. اتباع کے معنی ہوتے ہیں بغیر حکم کے محبت کے جذبے کے ساتھ رسول کا حکم مانا جائے. رسول نے حکم بھی نہیں دیا لیکن انہوں نے وہ کام کیا, انہوں نے اس کو پسند کیا, اس پر عمل کر لیا جائے. یہ اتباع, یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جو چیز پسند تھی, جو آپ نے اعمال کی اور جو آپ کو پسند تھی, ان سے ہمیں بھی محبت ہو جائے. جو ان کی زندگی کا مشن تھا وہ ہماری زندگی کا ہو جائے. یہ ہے اتباع رسول. لہٰذا اتباع رسول کے حوالے سے خوشخبری یہ سنائی گئی کہ اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. بہت پیارے الفاظ کسی نے کہے کہ اگر تم محبوب خدا سے محبت کرو گے تو تم بھی محبوب خدا بن جاؤ گے, یعنی اللہ کے محبوب ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم ان کی اتباع کرو گے, ان کی پیروی کرو گے, ان کے احکامات پر عمل کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو بخشے گا. ظاہری بات ہے ہم میں سے ہر شخص گناہگار ہے اور چاہتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو بخشا جائے. لہٰذا گناہوں کو بخشوانا چاہتے ہیں تو آسان طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کی جائے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے. بہرحال اتباع کا ہمارے ہاں بڑا محدود تصور ہے. ہم عام طور پر اتباع سمجھتے ہیں جناب مسواک کر لی, داڑھی رکھ لی, یا پھر یہ کہ پگڑی باندھ لی, خاص قسم کا لباس پہن لیا, خاص طریقے سے سو گئے, خاص طریقے سے پانی پی لیا. یہ بھی یقیناً اتباع رسول ہے, اس میں بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے, اس میں بھی ثواب ہے. اگر اللہ کے رسول جیسے سوتے تھے ہم بھی ویسے سوئیں گے, ثواب ملے گا. ظاہری بات ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت پر آپ نے عمل کیا, لیکن یہ بہت محدود تصور دین ہوگا. ظاہری بات ہے جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے وہ مقصد تو ہم پورا نہ کریں اور محض مسواک کر کے ہم 100 صحیح پر ثواب حاصل کرنے کی کوشش, تو یہ ہماری اپنی لمیٹڈ کانسیپٹ ہے. اللہ کے رسول دنیا میں تشریف کیوں لائے تھے؟ کیا محض مسواک کروانے کے لیے یا محض پگڑی بنوانے کے لیے؟ ظاہری بات ہے یہ تو سنت عادت ہے اللہ کے علیہ الصلوۃ والسلام نے کی, یہ ہمیں بھی کرنی چاہیے. لیکن یہاں پر رکھیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی کا کس مشن کے تحت آپ نے زندگی گزاری, کس مشن کے تحت آپ نے پوری زندگی اپنے صحابہ کرام کو لگایا. یہ صرف دو کام ہیں جو اللہ کے رسول نے کیے پوری, اور اس میں اتفاق سے کسی بھی اخبار سے کسی مسئلہ کے خلاف نہیں. نمبر ایک, آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کا مشن تھا اس دنیا میں عادلانہ نظام کا قیام. تین مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت مبارکہ بیان فرمائی, سورہ سے آئی, سورہ فتح میں آئی, هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, وہی اللہ تعالیٰ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدا قرآن حکیم کے ساتھ, ودین الحق اور سچا اور عادلانہ نظام دے کر. کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اسے غالب فرمائے تمام کے تمام دیگر ادیان پر، نظام زندگی پر. یہ تھا آپ کا مقصد بعثت دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد. لہذا اس مقصد کے حصول کے لیے آپ نے دو کام کیے صرف. نمبر ایک، لوگوں کو جمع کیا، دعوت دین، دین کی دعوت تمام لوگوں تک پہنچانا، یہ ہے سب سے پہلا کام اتباع رسول کے حوالے سے. لہٰذا اگر اللہ کے رسول کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، تو اس کام میں اپنی بہترین صلاحیتیں لگائیے، اپنا پیسہ لگائیے، اولاد لگائیے. اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی تو دین سیکھنا اس وقت اتباع رسول کے حوالے سے اہم کام ہے. اور ظاہری بات ہے دین سیکھنے کے بعد اس کو سکھانا، دوسرے لوگوں تک پہنچانا، بلکہ پوری دنیا تک عام پہنچانا، یہ مشن ہونا چاہیے ہمارا. اس لیے کہ اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں، اور یہ قرآن کا پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ امانت ہے ہمارے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اور یہ امانت اس وقت ہمارے پاس ہے، اگر ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا تو قیامت کے دن ہم جائیں گے. لہذا اتباع رسول کے حوالے سے پہلا کام دعوت دین، اس حوالے سے اپنی بہترین صلاحیت لگائیے. الحمدللہ تنظیم اسلامی انجمن خدام القرآن کے تحت اس مقصد کے جدید تعلیم یافتہ طبقات، یہ جدید تعلیم یافتہ طبقات کو خاص طور پر انفسائز کروں گا کہ جو دین سیکھنے آتے ہیں پروفیشن کے طور پہ نہیں، بلکہ وہ ان کا پروفیشن کوئی اور ہے، وہ اس مشن میں اپنی بہتری سے لگاتے ہیں کہ ہمارے بھی زبان سیکھیں، قرآن سیکھیں، اللہ کے رسول کی زندگی لات و واقعات سمجھیں، تاکہ اس قرآن کو دوسرے لوگوں تک پہنچا سکے. جو آج کے مسائل ہیں دنیا جہاں تک پہنچی ہوئی ان تک اللہ پہنچانا، یہ ہے ہماری زندگی اور دعوت دین کا کام، یہ سب سے پہلے اتباع. اور دوسرا کام اقامت دین، دین کی اقامت کی جد و جہد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. برس تک ایک لمحہ بھی ایسا ہی گزرا تھا جو آپ اس مشن سے، پوری زندگی آپ کا یہ مشن تھا، آخری سانس تک دعوت دین اور اقامت دین. لہٰذا دعوت دین اور اقامت دین کے حوالے سے اگر ہم جد و جہد کریں گے تو انشاءاللہ یہ اتباع رسول کا حق ادا ہوگا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر یہ کام کرو گے تو سب سے بڑی خوشخبری تو یہ کہ انشاءاللہ اسی کام کے نتیجے میں دنیا میں دین غالب ہوگا، عزت ملے گی، تمہیں وہ وقار ملے گا. بات خوشخبری جس طرح میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور اللہ پاک تمہارے خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا. اور اگر یہ کم از کم اطاعت تو کرو، اطاعت دوسرا درجہ ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کو مانا جائے، اتباع اعلیٰ درجہ ہے. حکم نہیں دیا گیا پھر بھی آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں، مثلا اللہ کے رسول ایسے سوتے تھے، اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا لیکن حضور سے محبت ہے تو آپ بھی سیدھا ہاتھ رکھ کے سوئیں، آپ کو ثواب ملے گا. اسی طرح حضور کی زندگی کا مشن آپ کے سامنے رکھ دیا گیا. اطاعت یہ کہ جس چیز کا اللہ کے رسول نے حکم مارا اس کو حکم ماننا ہے. اس کی اہمیت یہ کہ 33 مرتبہ قرآن حکیم میں اطاعت اللہ و رسول، اے نبی فرما دیجئے کہ حکم مانو اللہ رسول کا. اور ظاہر بات ہے رسول کے حکم کی اہمیت کیا ہے کہ اگر آپ رسول کے حکم کو مانیں گے تو اللہ کے رسول کی اطاعت ہی در اللہ کی اطاعت ہے. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر تم مانو گے وہی زندگی کا طرز عمل رہا جو پہلے تھا. قرآن سننے کے بعد ان تمام باتوں کو سننے کی اہمیت نہیں دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ادا نہیں کیا، تو ذرا آیت مبارکہ کا سمجھے تو یہاں پر کوئی ڈٹ یا رام لال کی بات نہیں ہو رہی. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے رکا دی، تم نے بات نہیں مانی، اپنی صلاحیتیں نہیں لگائی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا. اب یہاں کافر سے، یہاں پر کافر سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اتباع اور اطاعت نہیں کر رہا، در حقیقت وہ کافر ہے. اور حضور کی زندگی کا جو مثال اگر وہ ہماری زندگی سے نہیں ہے تو در حقیقت کفری ہے، یہ کفر ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں اس رضی سے محفوظ فرمائے اور اتباع اور اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ آل عمران کا پہلا حصہ جو الحمدللہ مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جس میں خطاب بہرحال جو عیسائی ہیں ان سے شروع ہوگا. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پسند فرما لیا، چن لیا نوح کو، آل ابراہیم کو اور ان کو علیہم الصلاۃ والسلام، علی العالمین تمام جان والوں پر، یعنی اپنی تو رسالت کے لیے. سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، پھر آدم ثانی کہلاتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ آ جائے گی. اور ابراہیم علیہ السلام آپ کو معلوم ہے ہمارے جد امجد اور ابو الانبیاء کہلاتے ہیں، سارے کے سارے نبی انہی کے نسل میں آئے. اور آل عمران سے مراد دو بارے میں عرض کرتا چلوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کے دادا جو ہوئے، یعنی اس اعتبار سے ظاہری بات ہے ان کے والد تو نہیں تھے، ان کے نام ہوئے وہ عمران ان کا نام تھا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا, تو گویا دونوں نسلیں جو چلے آ رہی ہیں اس میں آل عمران استفلہ عالم ذرم باد من بعد, یہ اولاد ہیں آپس میں ایک دوسرے کی, آدم پھر نوح اور پھر ابراہیم, اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ نسل انسانی جو ہے طرح سے پھیلی ہے. واللہ سمیع علیم, اور اللہ پاک سب کچھ سننے والا ہے. اب بڑا روحانی یہ سمجھیے کہ ایک مقام آ رہا ہے جہاں حضرت مریم کی پیدائش خاص طور ہوئی ہے, اور پھر ان کی والدہ نے جس طرح نظر مانی, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش. یہ بہت ہی پیارا مقام ہے قرآن حکیم کا, جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کی دعا فرمائی, پھر حضرت زکریہ فرمائی. بڑا ایسا یونیک مقام ہے کہ سورہ مریم میں بھی ملے گا انشاءاللہ آپ کو. اور یہاں پر اذ قالت امرأة عمران, جب کہا عمران کی بیوی نے, طور پر حضرت مریم کی والدہ ہیں, انی نظرت لک ما فی بطنی محررا, انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب میں نے نظر کیا تیرے لیے جو کچھ بھی میرے بطن میں ہوں تیرے لیے آزاد کیا, محررا بالکل مخصوص تھے آزاد کرتے ہوئے. اب یہ وہاں پر ایک کہ اگر کسی کے اولاد ہونے والی ہے اور ہیکل سلیمانی کی خدمت کو وقف کرنے والی ہوتی ہے, تو وہ نظر مانتی تھی کہ جو بیٹا پیدا ہوگا میں اس کو تیرے ہیکل کے لیے تیرے گھر کے لیے وقف کر دوں گی, اور اس کی خدمت کرے گا اور وہیں رہے گا. ظاہری بات ہے نظر مان لی, لیکن نتیجہ کیا ہوا, فتقبل منی, دعا کی اللہ تم اس سے قبول فرما لے, انک انت السمیع العلیم, یقین تو سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. لیکن فلما وضعتھا, جب ان کو جنا, یعنی ظاہری بات ہے لڑکا پیدا نہیں ہوا بلکہ لڑکی کا ہو گئی حضرت مریم سلام علیہا, قالت ربی انی وضعتھا انثا, تو انہوں نے کہا اللہ میں نے تو ایک لڑکی کو جو ہے وہ جنا ہے, واللہ اعلم بما وضعت, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ اس نے کس کو جنا. لیس الذکر کالانثا, اور لڑکا نہیں ہے لڑکی جیسا. اب یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ دونوں طرح سے منسوخ کیا جاتا ہے, اللہ کی طرف بھی اور حضرت مریم کی والدہ کی طرف بھی, اس سے دونوں مفہوم لیے جائیں گے. مثلا اللہ کی طرف منسوخ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ولیس ذکرو کلون, یہ جو لڑکی ہم جیسی لڑکی کوئی لڑکے کی طرح نہیں ہوگی, یہ بڑی عظیم لڑکی ہے یہ جو پیدا ہوئی ہے تمہارے یہاں بیٹی, اس کا منصب بہت بلند ہوگا. اور اگر مریم کی والدہ کی طرح منسوخ کی جائے تو وہ ایک طرح شکوا سمجھ لیجیے, ایک اندیشہ ظاہر کر رہی تھی, شکوا کر رہی تھی کہ میں نے تو بیٹے کی دعا کی تھی اور بیٹا ہوگا تو تیرے دین کے لیے وقف کروں گی, لیکن یہ تو لڑکی ہو گئی, تو لائک ذکر کل ان کا لڑکا لڑکی کی طرح تو نہیں ہوتا. انی سمیتھا, اور میں نے اس کا نام رکھا ہے سمیتھا مریم, میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم, وہ انی اعوذ بها و ذریتها من الشیطان الرجیم, اور تیری پناہ میں دیتی ہوں اسے اور اس کی اور شیطان مردود کے خلاف, یعنی وہ اور اس کی اولاد جو آئندہ اس کی نسل ہے اس کو پناہ میں دیتی ہوں. فتقبل, اب یہ دعا کی انہوں نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعا کو کیسے قبول فرمایا, گویا نالوں سے, وہ جو آپ کو شعر سنایا تھا, ناک سے آتا ہے نالوں کا جواب, آخر کرتے ہیں خطاب, آخر اٹھتے ہیں حجاب آخر, اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرمائی. فتقبلها ربها بقبول حسن, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا بہترین طریقے پر, یعنی حضرت مریم جب پیدا ہوئی ان کی قبولیت ہوئی. وہ انبتها نباتا حسنا, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پرورش کا سامان فرما دیا بہت ہی بہترین طریقے پر. یہ حضرت زکریا تھے جو ان کے خالو تھے رشتے میں, اور یہ ہیکل سلیمانی کے چیف ہوا کرتے تھے, متولی ہوا. ظاہر بات ہے سارے لڑکے جہاں رہتے ہیں وہاں لڑکی تو نہیں رہ سکتی, لہٰذا حضرت مریم کے لیے ایک الگ مقام بنایا گیا جہاں پر ان کی, تو حضرت زکریا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے خاص فیصلہ ہوا, قرآن دادی کے ذریعے ان کی جو ہے وہ پرورش کا فیصلہ کیا کہ حضرت زکریا پرورش کریں گے. فتقبلها زکریا, تو ان کی کفالت فرمائی حضرت زکریا نے سلام علیہ السلام. کلما دخل علیہ زکریا المحراب, اب یہ بڑا روحانی مقام ہے. حضرت زکریا جاتے بہت چھوٹی سی تھی حضرت مریم, ان کی پرورش ہو رہی ہے, لیکن ان کو بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ یہ لڑکی خاص ہے, اس کے پاس جو خاص روحانی قوتیں ہیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے, لہٰذا ان میں سے ایک تذکر آ رہا ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب, جب بھی کبھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس جاتے ہیں کہ محراب میں ان کے حرے میں, وجدا عندہا, وہاں پر ان کے پاس رزق موجود ہے. اب کفیل خود ہی ہے وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آ گیا. قالا یا مریم انا لکی ہاضا, تو انہوں نے سوال کیا ہے مریم تمہارے پاس یہ کہاں سے آ گیا. اب یہاں رزق سے مراد دو مثالیں, دو جو اس کے مفہوم بیان کیے گئے ہیں, ایک مادی رزق, مثال کے طور پر ان کے پاس بے موسم کا پھل وہ پاتے, موسم ہی نہیں ہے اس پھل کا, وہاں پر وہ پھل موجود ہے, وہ حیران ہوتے کہ یہ کیسے آ گیا, تمہارے پاس کہاں سے آ گیا. اور نمبر دو رزق سے مراد وہ روحانی رزق تھا جو اللہ پاک نے ان کو عطا. حضرت مریم انتہائی علم و حکمت کی باتیں کیا کرتی تھیں اور چھوٹی سی تھی, اور یہ نبی کے وقت وہ حیران ہو جاتے کہ مریم یہ تو کہاں سے سیکھ لی, تمہیں کس نے سکھائی. تو ان کا بڑا یعنی حیران انگیز جو ہے سوال تھا, حیران کن سوال, کہ قالا یا مریم ان لکی ھذا, قالت ھو من عند اللہ, حضرت مریم نے فرمایا اللہ کی طرف سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے عطا فرماتا ہے. اگر مادی نعمتیں ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں اور روحانی نعمتیں ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا عطا بغیر حساب. رزق مراد میں عرض کر چکا ہوں صرف مادی نعمتیں نہیں بلکہ یہ روحانی نعمتیں علم و حکمت بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا. اب یہ جو حضرت زکریا ہیں یہ ساری زندگی ان کے یہاں اس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ سورہ مریم میں پڑھیں گے. اور بہت ہی پیاری دعا ان کی ہے واقعتاً، وہ دعا کلائمیکس سے پورے قرآن حکیم کا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دین دیا قبول ہو گئی. یہی صورت حال دیکھ کر آپ ظاہری بات سے دل میں ہوک اٹھی، ساری زندگی کوئی اولاد نہیں بیوی بانجھ تھی، لہٰذا انہوں نے اللہ سے دعا کی جب اس بچی کو اتنی نعمتیں ملی ہیں. ہنالک دعا زکریا ربا، وہی زکریا نے اپنے رب کو پکارا، قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اور دعا کی اے رب ہمارے، اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد فرما، گویا میرے گھر میں بھی اولاد عطا فرما. انک سمیع الدعا، یقیناً تو ہی تو ہے دعا کو سننے والا. یہ اصل میں دعا میں یقین کی روش ہونی چاہیے کہ یقین ہو کہ اللہ دعا سن. اس طرح مانگو، حدیث مبارکہ میں آتا ہے دعا ایسے مانگو جیسے بچے مانگتے ہیں. پانچ خصلتیں بچوں کی ایسی ہیں جو انسان اڈاپٹ کر لے تو بہت ہی پیاری ہیں. مثلا بچہ جب دعا، بچہ جب آپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہوتا ہے ضد کر رہا ہوتا ہے اور رو رو کر بلا کر آپ سے بات منوا لیتا ہے، تو یہی طرز عمل خاص طور پر دعا میں گڑ گڑا کر اللہ کرتا ہی. چار اور ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ کبھی آپ کو بتا دوں گا. ان کا سمیع الدعا، یقیناً اللہ تو دعاؤں کا سننے والا ہے. نا دف الملائکہ، تو جب آپ میں گئے اور نماز پڑھ رہے تھے وہیں پر فرشتے آ کر ان کو پکارا، فرشتوں نے ان کو پکارا، بہو قائم یصلی فی المحراب، حالاں اس وقت وہ کھڑے ہوئے تھے نماز پڑھ رہے تھے. ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اب یہاں پس منظر میں ذہن میں رکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یہ اسلام کا تذکرہ کیا، یہ بھی ایک معجزہ ہے میں اس کی وضاحت کروں گا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بشارہ دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً بکلمت میں کرنے والا ہوگا سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات کی، وسیدن اور بہت بلند و بالا سردار، وحصوراً اور بہت زیادہ نفس پر قابو پانے والا، ونبی من الصالحین میں سے. اب یہ ایک معجزہ میں نے عرض کیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیوں بیان کیا گیا، اس کی وجہ انشاءاللہ بعد میں آ جائے گی. بہرحال پوری زندگی بانج رہے، ان کے اولاد نہیں رہی، بیوی بانج رہی، اور دیکھیے حالت اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، تو یہ ایک معجزہ تھا اللہ کی طرف سے. بہرحال یہ جب نشانی یا معجزہ ان کے سامنے ظاہر ہوا حیرت ہوئی، قال ربی انا یکون لی، تو کہنے لگے اللہ میرے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، وقت حالانکہ مجھے تو بڑھاپا آ چکا ہے، میرے بال سفید ہوتے ہیں، بوڑھا ہو چکا ہوں، وہ امراتی آ کے اور میری بیوی تو بانج رہی ہے، اب کیسے ہوگا. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ نے فرمایا اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ پاک کے یہاں کوئی اسباب کی کمی نہیں ہے، اللہ پاک اسباب کا پاون نہیں ہے، اللہ پاک چاہے تو بغیر اسباب کے دے دے. لہٰذا اللہ سے دعا کرو اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اسباب پر توکل نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور آئے وہ کر سکتا ہے، بغیر اسباب کے تمہیں اولاد دے دے گا. قال ربی جلدی آیا، اب خوشی ہے اولاد کی پیدائش کا جو ہے قدرت دی جا رہی ہے، لیکن خوشی کی وجہ سے انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایک اور درخواست کی، قال ربی جلدی آیا، اللہ میرے لیے ایک نشانی بنا دے، ذرا مجھے پتا چل جائے کہ کب ہوگا یہ. قال آیا تک اللہ تکلم الناس ثلاثا، اللہ نے فرمایا کہ تم لوگوں سے بات نہیں، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب تمہارے اولاد ہونے والی ہوگی تو تم لوگوں سے بات نہیں کرو گے تین دن تک، تین ہماری گویائی جو ہے وہ سلب کر لی جائے گی اللہ رمضان، سوائے اس کے کہ تم اشاروں سے بات کرو. وقت رب کا کثیر ہوں وسب بالعشی والابکار، جب ایسا ہو تو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا اور اس کی تسبیح کرنا شام کے وقت اور صبح کے وقت. اب ظاہری بات ہے خوشخبری دے دی گئی اور حضرت مریم کے پاس ابھی آئے ہیں، اور حضرت مریم کو اب بلکہ حضرت مریم کے پاس اب خوشخبری آ رہی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. میں نے آپ کو جو ہے پس منظر بتا دیا کہ پہلا علیہ السلام کی پیدائش، اب دوسرا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کی پیدائش، اور وہ بھی بن باپ کے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام. یار اس کی جو یہ واقعہ ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، وہ قالت امرأۃ یا مریم، اب یہ اپنے محراب میں حضرت مریم سلام علیہا وہاں عبادت میں مشغول ہیں، وہاں پر ایک فرشتہ آتا ہے اس کی طرف، جب کہا فرشتے نے حضرت مریم سے، ان اللہ اصطفاکی، کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چن لیا ہے، وہ طاہرہ کی اور تمہیں پاک کر دیا ہے، وہ اصطفاکی علی نساء العالمین، اور تمہیں تمام جہان والوں کی عورتوں پر پسند کر لیا ہے، یعنی تمہارا درجہ تمہارا رتبہ بہت بلند. مریم اقنتی لربک، لہٰذا ہے مریم اب تم یہ کرو کہ اپنے لیے فرما برداری اختیار کرو، اس کی عبادت کرو، وسجدی اور اسی کے لیے سجدہ کرو، ورکعی اور اسی کے سامنے جھکے رہو، مار راکین جھکنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب، یہ ہیں غیب کی خبریں، نوحیہ الیک، جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وما کنت لدیہم، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، اس یلقون اقلامہم جب وہ آپس میں اپنے القام اپنے جو قلم ہے وہ ڈال رہے تھے ایہم یکفل مریم ان کی کفالت کون کرے گا پیدا ہوا تھا ہیلے کے سلیمانی میں سارے لڑکے پیدا لڑکے جو تھے وہ ان کی خدمت کیا کرتے تھے لڑکی کا مسئلہ الگ تھا کہ وہاں پر لڑکوں کو نہیں آ سکتی زیادہ اس طرح اس کی کفالت کرے گا اور یہ اختلاف رائے اس طرح سے قرآن دازی کی گئی دریا میں پانی جو ہے چل رہا اس کے ساتھ سب نے اپنے قلم ڈالے لکڑی کے قلم زیادہ جس کے حق میں وہ قلم جس کا قلم الٹا ہو گیا اس کے حق میں وہ جو ہے وہ قرآن دازی اس کے حق میں جو ہے وہ نکلتی تھی اس حوالے سے قرآن دازی کی گئی اور یہ قرآن دازی نکلی قرآن نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے جو ہے وہ نصیب میں آیا زیادہ اس وقت ابھی نہیں تھے حضور سے خطاب ہے جب یہ لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے اور اقلام ڈال رہے تھے قرآن دازی کر رہے تھے ایہم لدیہم اور آپ اس وقت موجود نہیں تھے اس یختصمون جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے گویا ساری کی ساری غیب کی خبریں ہم آپ کو بھرے کہ کیسے مریم کی پیدائش ہوئی کیسے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی غیب کی خبریں جب ہم آپ کو دے رہے ہیں اب اس کے بعد حضرت مریم کا جو ہے واقعہ آیا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اذ قالت الملائکۃ یاد کرو اس وقت کو جب فرشتوں نے کہا یا مریم اے مریم سلام علیہا ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اللہ بشارت دیتا اپنے پاس ایک کلمے کی اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم اس کا نام المسیح ہوگا عیسیٰ ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ بہت ہی وجیہ ہوں گے با ابرو شخصیت ہوں گے دنیا اور آخرت المقربین اور بہت مقربین میں سے ہوں گے کلم الناس فی المہدی وکہلا اور وہ لوگوں سے بات کریں گے لوگوں سے کلام کریں گے گہوارے میں کی گود میں بھی وکہلن اور پختہ عمر کو پہنچ کے بھی اور من الصالحین اور وہ نیکو کاروں میں سے ہوں گے کوئی پہلی خوشخبری دی گئی حضرت مریم کو کہ آپ کے یہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہے اور ساتھ ساتھ ان کا نام بھی بتا دیا المسیح عیسیٰ ابن مریم دیکھیں آپ عام طور پر آپ کو معلوم ہے کسی بھی شخص کے ساتھ اس کے والد کا نام بیان ہوا ہے لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام واحد نبی اور انسان ہیں جن کے والد نہیں تھے اور ان کے نام کے ساتھ مریم ان کی والدہ کا نام میں جہاں کہیں بھی نام آئے گا عیسیٰ ابن مریم آئے گا اس سے بات بالکل واضح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بن بات کی ہوئی تھی لیکن ایک اور نشانی یا پیشن گوئی بیان کی گئی وہ بات کرے گا پیدا ہوتے ہی ساتھ مریم میں پڑھیں گے پیدا ہوتے ہی ساتھ گفتگو کی تھی انہوں نے آدمی عبداللہ ان عبداللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بندہ ہوں وہ یہ بھی ایک معجزہ تھا لیکن یہ جو نشانی ہے وہ کاہلن اور پختہ عمر کو پہنچ کر بھی بات کریں گے اس سے کیا مراد ہے ہر انسان جانتا ہے پختہ عمر میں جب انسان پہنچتا ہے 40-45 کا ہوتا ہے تو بات تو کرتے یہ پھر اس میں کون سی بات ہو گئی تو یہ در حقیقت گوئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے رفع آسمانی 35 برس کی عمر میں ہوا تھا عین جوانی میں ان کو اٹھا لیا گیا تھا اب وہ دوبارہ تشریف لائے حالات تو واقعات جا رہے ہیں اس طرح کہ حضرت اسلام کا نزول بہت قریب ہے بہرحال انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ آپ کو بتا دی جائے گی لیکن وہ واپس آ کر گویا یہودیوں کو عذاب دینے کے لیے واپس آئیں گے اور ان کی عمر جو ہے پختہ ہوگی ان کی شادی ہوگی باقاعدہ اور پھر باقاعدہ ان کا انتقال ہوگا جس طرح دنیا میں کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے ابھی فی الحال ان کا رفع آسمانی ہوا ہے جو اس کے بعد اگلی آیات میں آ رہا ہے وہ یا پیشن گوئی ہے کہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور پختہ عمر کو پہنچیں گے بڑھاپ کو پہنچیں گے لوگوں سے گفتگو کریں گے خون علی ولد اب مریم کے لیے واقعتاً یہ آزمائش کی بڑی شدید پاکیزہ عورت ہر اعتبار سے پاکیزہ اور بھی پاکیزہ ملا نبی کے گھر جو ہے وہ ان کی پرورش ہو رہی ہے ہر اعتبار سے پاکیزہ عالم تھا لہٰذا ان کو کہا گیا تھا تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوگا لہٰذا ان کو بڑی حیرت ہوئی اور انہوں نے فوراً سوال کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خالق ربی انا یقون علی ولد انہوں نے کہا اللہ میرے یہاں کیسے بیٹا پیدا ہو سکتا ہے ولم یم سسنی بشر حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا خالق ذلک اللہ یخلق ما یشاء اس پر اللہ تعالی جو چاہے وہ تخلیق فرما دیتا ہے قدہ امرن اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ فرماتا ہے فانما یقول له کن تو اس کے لیے فرماتا ہے ہو جا فیکون پس ہو جاتی لہٰذا اسباب خاص طور پر بچے کی پیدائش باپ کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے کلمہ ہے کلمہ کن کی بنیاد پر وہ پیدا ہوئے تو فرمایا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کتاب کی تعلیم دے گا والحکمہ اور ان کو دانائی اب جو ہے یہ بات تفسیری آ رہا ہے پہلی مرتبہ مطلب بیانی آ رہا تھا وہ تورات والانجیل تورات سکھائے گا اور انجیل سکھائے گا اب یہاں پر اس سے علماء کرام نے بات بیان کی ہے کہ تورات بنیادی طور پر کتاب ہے اب وہ شریعت کی تعلیمات تورات میں کہ جس کو لا کہا جاتا ہے جس کو شریعت کہا جاتی ہے وہ تورات میں اور انجیل سے مراد حکمت اور دانائی کی باتیں جو اکثر و بیشتر علیہ السلام کے سرمنز ہیں جو انہوں نے خطاب انجیل میں شریعت نہیں ہے بلکہ اصل شریعت جو ہے وہ تورات میں لہٰذا بھائی علمو بول کتاب اول حکمہ, وہ ان کو کتاب کی تعلیم دے گا یعنی شریعت سکھائے گا, بل حکمہ ان کی حکمت بھی یعنی انجیل کی تعلیم بھی دے گا. پر تورات اول انجیل جرات اور انجیل و رسولا الى بنی اسرائیل, اور جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوں گے. یہ اسپیسیفک رسول تھے عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف, اور آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے ان بنی اسرائیل کی طرف. اب جب وہ تشریف آئی بات ہے بیچ میں پورا ختم کر دیا ہے جو قرآن حکیم کا انداز ہے, جو بات بیان کرنے کی ہو رہی ہے گویا ان کی پیدائش ہو گئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور اب دعوت کا کام کر رہے ہیں. ان کی پوری تفصیل انشاءاللہ پیدائش کے مراحل جو ہیں اور یہ خاص طور پر جو مشکل مرحلہ تھا حضرت مریم کے لیے, یہ پورا کا پورا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ مریم میں. سورہ مریم مکی سورت ہے جو وہاں پر نازل ہوئی تھی, اور یہ مدنی سورت ہے, یہ فرسٹ ذہن میں رکھیے, یہ باتیں پہلے نازل ہو چکی ہیں. انی کا جتم بھی آیا, تب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لایا اور آپ کے ساتھ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی, میں تمہارے پاس آیا ہوں نشانی کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, معجزے کے ساتھ, میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے, اور دیکھو ذرا معجزات. ابھی یہودیوں کو دعوت اور تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, ذہن میں رکھیے. نمبر ایک, انی اخلق لکم من الطین, میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں بناتا ہوں گارے سے, کہائی اتفی پرندے کے مانند شکل بناتا ہوں, زمین سے اٹھایا مٹی کا گارا اٹھایا جلدی, انفقوفی اور میں پھوٹتا ہوں سکون سیم بیز اللہ, تم دیکھتے ہو تمہاری آنکھوں کے سامنے وہ پرندہ بن جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قبضہ, زمین سے گارا اٹھایا اس کو مٹی, اس کو جو ہے چڑیا کی شکل دی, اس نے پھونکا اور اس میں زندگی پیدا کر دی, مردے کو زندہ کر دیا اس اعتبار سے. نمبر ایک. نمبر دو, ابرس, اور دیکھو میں اچھا کر دیتا ہوں مادہ ذات اندھے کو اور کوڑی, اس سب سے بالکل اندھا تھا, اس کی آنکھوں میں ہاتھ پھیرتے تھے دعا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, اس کی بنا کوڑی کا مرض, جزام کا مرض اگر کسی کو ہوتا تھا اس کے ہاتھ پھیرتے تھے اللہ سے دعا کرتے تھے وہ صحیح ہو جاتا تھا. وہ اٹھتا باذن اللہ. اور چوتھا معجزہ یہ, میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے, مرد پڑا ہوا اس کو فرماتے تھے ہم باذن اللہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے اذن سے, وہ زندہ ہو جاتا تھا. یہ معجزات دکھایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, گویا زندگی اور موت کا جو مسئلہ ہے یہ جو خاص, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص اختیارات ہیں, ان میں سے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ اختیارات عطا فرمائے تھے. وما تدخرون فی بیوتکم, اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ بھی تم کھا کر آئے ہو گھر سے, جو کچھ کھا کر آئے ہو اور جو تم گھر میں گھر کے آؤ وہ بھی بتا دیتا ہوں. ان فی ذلک لآیۃ, یقیناً اس میں ہے نشانی تمہارے لیے, ان کنتم مومنین, اگر تم واقعتاً مومن ہو اور میری رسالت پر ایمان لاؤ. ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ, اور تصدیق کرنے والا ہوں جو میں آیا ہوں انجیل لائے, وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو میرے ہاتھوں کے سامنے یعنی تورات, میں سے تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں اللہ کا کلام تھا. والی اخیل لکم باب الذی حرم علیکم, اور میں تم حلال کرتا ہوں ان بعض چیزوں کو جو تم پر حرام کر دی گئی تھی. بنی اسرائیل پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے بہت ساری حلال چیزیں حرام کر دی گئی تھی, جس کا تذکرہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے سورہ مائدہ میں اور سورہ انعام وغیرہ میں. بہرحال تمہارے لیے ان چیزوں کو حلال کرتا ہوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی. وہ جس میں رب کو میں تمہارے پاس آیا تمہاری کی طرف سے نشانی لے کر معجزہ لے کر, فتق اللہ, تو دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو, وہ اطیعون, اور میری اطاعت کرو, میں اللہ سنو میرا حکم مانو. اللہ ربی و ربکم, دیکھو اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, فعبدو, تو میری عبادت نہ کبدو, اللہ کی عبادت کرو جو ہم تم ہمارا اور تمہارا رب ہے. ہارا صراط مستقیم, اور یہ سیدھا راستہ ہے, یہی سیدھا راستہ, یہ پوری دعوت ہی عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گئی. لیکن نتیجہ کیا ہوا, اس دعوت کے نتیجے میں بجائے ان معجزات کو دیکھ کر علماء یہود خاص طور پر ان پر ایمان لاتے, ان پر ایمان نہیں لائے, بلکہ ان معجزات کو کہتے ہیں یہ جادو ہے اور یہ جادو دکھاتے ہیں اور جادو کفر ہے, اور جو کہا ہے یہ مرتد ہو گیا, لہٰذا ان صلیب دے دی جائے, یہود کا طرز عمل. فلما احس عیسیٰ منہم الکفر, تو پس جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کر لیا کہ ان کی طرف سے انکار کر رہے ہیں, اس بات کو نہیں مان رہے, قال من, تو پھر انہوں نے ندا لگائی, کون ہے مددگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اللہ کے دین کے لیے. قال الحواریون, تو کہا ان کے حواریوں نے, یہ 12 حواری تھے, 12 ساتھی تھے جو ان پر ایمان لائے, ان کا تذکرہ انشاءاللہ آگے چلتا ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ, تو انہوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مددگار, یعنی اللہ کے دین کے مددگار, جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا گویا وہ اللہ کا مددگار قرار پائے گا. آمنا باللہ, ہم تو ایمان لائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر, وشہد بأننا مسلمون, اور آپ گواہ رہیے کہ ہم بھی مسلمانوں میں سے ہیں. اب دعا ان کی بڑی پیاری ہے, ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا فاکتبنا مع الشاہدین, اے رب ہمارے, ہم ایمان لے آئے اس کلام پر جو تو نے نازل فرمایا, اور ہم نے اتباع کی تیرے رسول کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی, فاکتبنا مع الشاہدین, تو ہمیں بھی گواہوں میں سے لکھ, تیرے نبی پر ایمان لائے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, اور انہوں نے خوب مکر کیا، خوب چالے چلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف. وہ مکر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہترین خبیر فرمائی، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہترین قدم ہے. اب یہ پورا واقعہ ہے تو سن لیجیے، آگے آیا سمجھ میں آ جائیں گی. یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت کا کام کر رہے تھے، اس دوران یہودیوں نے ان پر مرتد اور سائر اور اس طرح لگائے، حکومت سے گویا مرتد قرار دلوا لیا، اور ان کو سزائے موت ان پر جو ہے وہ امپلیمنٹ کروا لی کہ ان کو جہاں بھی پکڑا جائے ان کو سزائے موت دی جائے، ان کو صلیب دے دی جائے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر ایک کوٹری میں کہیں ایک باغ میں اپنان بتانے کے لیے وہاں پناہ لی، قریبی ان کے ساتھ رہا کرتے تھے. پورا واقعہ آتا ہے برنباز میں، جو بعد میں جو ہے وہ بارہ ہوا ہے کہ وہاں پناہ لی ہوئی جان بتانے کے لیے. اور رومیو کی طرف سے یہود نے کہ حضرت عام کے سر کی کتنے کچھ وہاں پر کچھ جو بھی ان کی کرنسی رہی ہوگی والے سے بیان کر دی گئی، کیا کہ حضرت عیسیٰ کو جو کو اتنا انعام ملے گا. لہٰذا نتیجہ واری ایسا تھا جس نے اپنے بے وفائی کا معاملہ کیا، اور اس نے جا خبریں جو ہے خبر دے دی پتہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر ہیں، اور اس نے جا کر کہا کہ میں بتاؤں گا تمہیں وہ فلاں جگہ موجود ہیں، اور میں جاؤں اندر جا کر جو ہے میں جو استاد اس کو تم پکڑ لینا. لہٰذا وہ لے آیا پولیس والوں کو یا فوج جو بھی تھی رومی فوج وہ آ گئی، اور انہوں نے اس علاقوں کو گھیر لیا، اور وہ شخص اندر داخل ہوا کوٹری میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو، وہیں پر ایک عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سمیت اٹھا لیا. فرشتہ علیہ السلام جو ہے وہ ان کا رفائے آسمانی ہو گیا. اب کوٹری کا ایک شخص ہے وہی جس نے جو ہے بے وفائی باقی جو اندر داخل فوج بھی داخل ہو گئی، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی گئی. جب وہ جو 11 ساتھی تھے وہ ان کو پکانے لگے، یا آپ کا شکل ظاہری بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح تھی، وہ چیز طرح کا عیسیٰ نہیں ہوں، لیکن وہ جو ہماری وہ جو فوج آئی تھی اس نے اسی کو اریسٹ کر لیا، اور وہی شخص پکڑا گیا، اور اسی پر عدالت میں جو ہے سزا ہوئی، اور بالآخر اسی کو صلیب دے دی گئی. یہ اصل مسئلہ کہ صلیب جو دی گئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں دی گئی، بلکہ اس لہٰذا پورا کا پورا معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا. یہ ہوا کیا ان کی ابھی بھی سمجھ میں نہیں آتا. سورہ نساء میں الفاظ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ عیسیٰ کو قتل کیا گیا نہیں بلکہ پورا مسئلہ مشتبہ اس بات سے ہے کہ اگر وہی کہتے ہیں جیسے کہ عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ نہیں ہوں، تو اگر اس کی بات مان لی جائے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ ظاہر بات ہے ہمیں معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نے آسمان پر اٹھا لیا، اور اگر یہ عیسیٰ ہے تو پھر وہ سب کام گیا جس نے کہ یہ بے وفائی کی تھی اور انفارمیشن بھی میں نہیں آتی. بہرحال یہ پورا واقعہ جو ہے انجیل برنباس میں موجود ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیوں کا الیہ و مطہر کا من الذین کفروا، یاد کرو اس کے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عیسیٰ میں تجھے پورا پورا کر لوں گا، متوفی کا پورا قبض کر لوں گا، فیو کا الیہ، اور تجھے بلند کر لوں گا اپنی طرف، وہ متاہر کا من الذین کفروا، اور تجھے پاک کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر ریسا دوانیوں سے سازشوں سے تجھے پاک کر دوں گا، تجھے بتا لوں گا، وہ جاہر الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا، اور بنا دوں گا ان لوگوں کو جو تیری پیروی کرنے والے ہیں یعنی تیرے پر ایمان لانے والے ہیں، ان کو میں بنا دوں گا فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر کر دوں گا جنہوں نے تیرا کفر کیا، الی یوم القیامۃ، وعدہ اللہ سبحانہ اس پر عمل ہو رہا ہے. یہ جو عیسائی جو سو کالڈ عیسائی، لیکن یہ ہمیشہ سے یہودیوں پر اوپر رہے، ہمیشہ سے جو ہے یہ نفرت عیسائیوں کے اندر جو ہے موجود تھی، یہ پروسیس وہ شدید نفرت کرتے ہیں یہ یہودی آج تک. اور آپ کو معلوم ہے آج بھی اگر امریکہ ہاتھ ہٹا لے ان اسرائیلیوں کے اوپر سے تو پوری دنیا جو ہے یہودیوں کے ساتھ کیا کرے گی. بہرحال انہیں کی اپنی پیداوار ہے یہ پروٹیسٹنٹ جو انہوں نے بنائے، اور ان کے ذریعے سے پھر ان میں داخل ہو بھی آ گیا وغیرہ وغیرہ، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے اوپر رہے اور ان یہودیوں کو سزا دے. آپ کو معلوم پچھلی صدی میں جو ہٹلر تھا عیسائی تھا، جو کچھ کیا اس نے یہودیوں کی تاریخ میں موجود ہے. بہرحال وجائل الذین تباہوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم، پھر تم سب طرف لوٹ کر آنا ہے اور میں فیصلہ کروں گا پھر تمہارے درمیان فیما کنتم فیہ تختلفون، ان معاملات میں جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. فاما الذین کفروا، تو پس وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کفر کا، اعذبہم عذابا شدیدا، تو ان کو تو میں شدید عذاب دوں گا، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی رسوا کروں گا، دنیا میں بھی رسوائی ان کے نصیب میں آئے گی اور آخرت میں بھی. وما لہم من ناصرین، اور ان لوگوں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے برعکس وہ لوگ مان لائے اور نیک اعمال بھی کرتے رہے. فیوفیہم اجورہم، تو ان کو ان کا بدلہ پورا پورا دے دیا جائے گا، ان کو ان کا پورا بدلہ ملے گا. واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ پاک ظالموں سے محبت نہیں کرتا. ظالم علیک من الآیات، یہ ہیں آیات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہم آپ پر تلاوت فرما رہے ہیں، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ رہے ہیں. وہ ذکر حکیم، اور حکمت والے ذکر میں سے. انا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ کا مسئلہ آدم، موضوع کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر تسلیس کا عقیدہ گھڑ لیا کہ اسلام کے والد نہیں تھے لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے. یہ جو تسلیس کا عقیدہ، اس کے بارے میں ایک غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر تم عیسیٰ کو بن باپ کے پیدا ہونے کی وجہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ تو نہ ماں تھی نہ باپ تھی، لہٰذا اس کو بھی اللہ کا بیٹا قرار دو. یہ جو ایسے لوڈ ڈی نہیں یہاں پر دی جا رہی ہے، اتنا مسئلہ عیسیٰ عند اللہ، اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال تو ایسی ہے کما کا آدم، جیسے آدم کی مثال، خلقہ من تراب، اللہ پاک نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، ثم قال، اور ان کا جو حیولہ بنا کر اس میں پھونک ماری، یعنی ان کے اندر روح ڈال دی، اور ان سے فرمایا کہ پیدا ہو جاؤ، وہ ہو گئے، زندہ ہو گئے. تو آدم کی تو نہ باپ تھی نہ ماں تھی، یعنی ان کو بھی خدائی میں شامل کرو، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شامل کرو. اگر عیسیٰ علیہ السلام کو تم اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو، الحق من ربک، تو دیکھو حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، فلا تکن من الممترین، تو تم ہرگز حق کرنے والوں سے نہ بن جانا. فمن حق، تو پس اگر وہ آپ سے جھگڑے اس کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں خاص طور پر، من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس العلم آ چکا، فقل، تو اے نبی آپ فرما دیجئے، تعالوا ندعو ابناءنا. اب یہ وہ آیات ہیں جو میں نے شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ 9 ہجری میں نازل ہوئی. نجران سے ایک وفد آیا تھا، ابو حارثہ، یہ ایک بہت بڑا پارسی تھا اس کے ساتھ، اور یہ 70 افراد پر پورا وفد تھا، اور یہ سمجھنے آئے تھے، اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے، کئی دنوں تک رہے، حضور نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی. بالآخر ان پر جو ہے آخری جو مرحلہ آیا وہ مباہلہ کا کہلاتا، مباہلہ ہوتا ہے اوپن چیلنج، ہم نے تمہیں سمجھا دیا ساری باتیں، اب یاد نہیں ہو تو آ جاؤ میدان میں، اور میدان میں آ جاؤ، اپنی اپنی عورتوں کو لیا اور ساروں کو جو ہے جمع کر لو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور دوری کہ اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تو اپنی لعنت فرما. یہ ہے اوپن چیلنج جو اس کو موالے کا حکم دیا جاتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا عیسائیوں کو 9 ہجری میں نجران سے آنے والے ایک وقت، 12 جب اسے اوپن چیلنج دیا گیا تو وہ چیلنج کو قبول کے موالے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ اس کو حقیقت معلوم ہو چکی تھی اور وہ اس چیلنج کو اس نے قبول نہیں کیا. 12 گیا، فمن حاجت فیل ما جا کا من العلم فقل، تو آپ ان سے کہا لو آ جاؤ، ندعو ابناءنا، ہم پکار لیں اپنے بیٹوں کو، وہ ابناء کو، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، وہ نسانا، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے، وہ نسا کم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، وہ انفوسنا، وہ انفوسا کم، تم بجاؤ باہر میدان میں آ جاؤ، تم من اب تہل، اور پھر ہم سب مل کر التجا کرتے ہیں، پر نہ جال لانا القاذبین، پر ڈال دیں جھوٹوں پر، جو ہم میں سے جھوٹ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت ہو. جیسے میں نے عرض کیا کہ حقیقت کو جان چکے ہیں اور اس چیلنج کو انہوں نے نہیں کیا. ھذا لہو الحق، یہ یقیناً یہ سچی بات، سچا واقعہ ہے، سچا بیان ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. وما من الہ الا اللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی ما لہ هو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے جو زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے. پھر ان تمام باتوں کے باوجود اگر وہ روگردانی کر لے، فإن اللہ علیم بالمفسدین، تو یہ بات بھی جان لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے فسادیوں سے خوب اچھی طرح واقف ہے. حسین بھائی ایک رکوع کر لیتے ہیں. اب یہ ساتواں اور آٹھواں رکوع جو ہے یہ تحویلی نوعیت کا ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں گے دعوت کا انداز بھی ہے اور تحویل، گویا کہ آپ ان امت کا جو ہے وہ کنورٹ. ساتویں رکوع میں عیسائیوں کو دعوت کے حوالے سے قرآن حکیم کا اہم مقام ہے، جس طرح سورہ بقرہ میں 5 رکوع تھا یہودیوں کو دعوت دی گئی تھی، اب یہاں پر یہ جو ہے عیسائیوں کو دعوت دی جا رہی ہے. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یعنی اے عیسائیوں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان جو ہے وہ برابر ہے، جس میں ہم اور تم اختلاف نہیں کرتے. وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ. دیکھو اللہ تمہارا بھی معبود ہے، ہمارا بھی ہے، تو جب کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کریٹ ولا نشرک بھی سیاح، اور اس کے ساتھ کے شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اپس میں ارباب نہیں بنائیں گے، رب نہیں بنائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اب یہ آئے جانے تو ایک صحابی ہیں، حضرت ابی بن حاتم تائی کے بیٹے کے عیسائی تھے، اور انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پوچھا باقاعدہ کہ قرآن حکیم کہتا ہے ولا یتخذ بعضنا اربابا من دون اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کو رب نہیں بنائیں گے. قرآن حکیم یہ جو بات کہتا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، عیسائیوں نے رب نہیں بنایا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ ہی کو رب مانتے تھے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ صورتحال نہیں ہے، تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے ابھی یہ بتاؤ کہ تم اپنے علماء کے تھے کہ جو کہہ دیں کہ یہ بات ایسی ہے تو تم اس کو ایسی مان لیتے تھے، اور جس چیز سے منع کر دے تم ویسے رک جاتے تھے بغیر تحقیق کے، تو یہی تو رب ماننا ہے. یہ رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس کا اختیار ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے حلال کرے جس چیز کو چاہے حرام کرے. حلال اور حرام کا اختیار کسی اور کو نہیں ہے. لہٰذا اگر تمہارے علماء کسی چیز قرار دیتے تو حلال مان لیتے تھے اور جس چیز کو حرام قرار دیتے تو حرام مان لیتے تھے. یہی رب بنانا ہے. اگر رب نہیں بنائیں گے ایک دوسرے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر فائن طلّہ پس اگر وہ کہیں بات نہیں مانے فقول حدو بنا مسلمون تو آپ اس طرح سے گواہ رہو اس بات پر کہ ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو فرما بردار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یا اہل کتاب, اب بڑا اپیلنگ انداز ہے, جتنا سورہ بقرہ کے پانچویں رکوع میں تھا وہی تقریباً یہاں پہ. لما تو ہاتھ جونا فی ابراہیم, تم ہم سے کیوں جواب کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ وما تورات والانجیل الا من بعد, حالانکہ جو تورات اور انجیل ہے وہ تو ان کے بعد نازل ہوئی. تورات موسیٰ علیہ السلام پر, انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر. ہمارے اور تمہارے درمیان کامن فیکٹر تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. لہٰذا ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کر کل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ہاں تم ہاں الائی ہاں جج تم فیما لکم بھی علم, تو دیکھو یہی ہو نا تم کہ تم ہم سے اس کے بارے میں جس کے پاس تمہارے پاس تھوڑا بہت علم ہے. فلما تو ہاتھ جو نہ فیما لیس لکم بھی علم, تو کے بارے میں کیوں جھگڑا کر رہے ہو جس چیز کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. ما کان ابراہیم یہودیا ونیا, دیکھو ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے نہ عیسی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما, بس وہ مسلمان تھے, سنگل مائنڈیڈ تھے. وما کان من المشرکین, اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. ان اول الناس ابراہیم علی الذین اتبعوا, اور یقیناً لوگوں میں سے زیادہ قربت رکھنے والے ابراہیم علیہ السلام کے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں. وہ حاضر نبی, اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے یہ زیادہ قریب تر ہیں ان سے. والذین آمنوا, اور وہ لوگ کے جو واقعتاً ایمان لائے. واللہ ولی المومنین, اہل ایمان کا دوست ہے. اللہ پاک ایمان رکھنے والوں کی ولایت کرتا ہے. ودت طائفۃ من اہل الکتاب, اور اہل کی جماعت ایسی ہے جو یہ چاہتی ہے لو یضلونکم کہ وہ تم کو گمراہ کر دیں. گمراہ ہوئے ایسے تم کو گمراہ کر دیں. اور آج پوری دنیا کا میڈیا خاص طور پر یہودی اس طرح سے اس پہ انویسٹمنٹ کریں, جس طرح سے ان کے ہاں سے شرم و حیا بغیرتی ہو معاملہ آ چکا ہے, اسی طرح پوری دنیا کے مسلمانوں کے اندر کیا کا پہلو جو ہے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور آج اس طرح اس دور ہے خاص طور ہمارے پاس رہ گئی, باقی تو سب کچھ لٹایا. خاص طور پر میڈیا کے ذریعے جس طرح بھیائی پھیلائی جا رہی ہے, پھر بھی اگر ختم کر دی کہ ہم نے فرمایا ایمان اور یہ حیا دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. جب حیا اٹھ جاتی ہے تو ایمان بھی اٹھ, جب کسی قوم سے ایمان اٹھ جائے تو ظاہری بات ہے حیا ختم ہو جاتی ہے. اور اگر حیا ختم ہو جائے تو حضور نے فرمایا پھر تمہاری مرضی ہے, تم جو چاہے کرو, یعنی جیسے چاہے زندگی گزارو, وہ اللہ رسول سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. تو یہ ایک جماعت آج بھی یہودیوں کی خاص طور عیسائیوں کی ہے کہ مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتی ہے بے حیائی فہادر عربی سودی معاملات اس میں انوالو کر کے. ود طائفہ من اہل الکتاب لو یضلون, چاہتے وہ یہ ہے کہ تم کو گمراہ کر دے. وما یضلون الا انفسهم, اور حقیقت میں وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے ہی. وما یشعرون, اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے. یا اہل الکتاب, اے کتاب تکفرون بھی آیات, تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کا کیوں انکار کر رہے ہو؟ تم تشہدون, تم جانتے ہو, تم گواہ ہو اس بات پر کہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں. یا اہل الکتاب آیات اللہ, تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل, اے کتاب والو تم حق پر باطل کا لبادہ کیوں اڑاتے ہو, یعنی حق اور باطل کو کیوں گڈمٹ کر رہے ہو؟ وہ تب تمون الحق, اور تم حق کو کہے ہو. وان تم تعلم, یعنی جان بوجھ کر تم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر رہے ہو. ابھی وہ اگلا رکوع ہے, ختم ہو گئی, اگلا رکوع بھی پڑھ لیتے ہیں اسی کے ریفرنس میں. اس میں ایک واقعہ ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ شعوری اور غیر شعوری نفاق کے درمیان فرق ہے. ایک ہوتا غیر شعوری ایمان, انسان ایمان لائے لیکن بلاخر پھر نفاق کی طرف چلے جائے, اور ایک ہوتا شعوری ایمان, شعوری نفاق, اعتقادی نفاق. اور وہ یہ تھا کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک سازش کی, اور سازش یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تفصیل رات صبح کے وقت کام آپ پر ایمان لاتے ہیں, سارا دن آپ کے پاس رہے اور شام کے وقت کفر کر دیا کہ نہیں بھائی ہم تو ایمان لا رہے, ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگ ایمان لاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ بڑے پختہ ایمان والے تھے, وہ جو ہے وہ ان کو ایمان سے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا. لہٰذا ایک سازش یہ تھی کہ ان کے اس طرح سے ان کی جو ساخت بن چکی ہے اس کو کسی حد تک جو ہے وہ متاثر کیا جائے. لہٰذا انہوں نے پلان کیا باقاعدہ کچھ لوگوں کو کہ تم جانا اللہ کے رسول کے پاس اور صبح کے وقت جا کے اپنے ایمان کا اظہار کر دینا اور شام کے وقت جا کر انکار کر دینا, تاکہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ڈاؤٹ پیدا کر سکو کہ شاید کچھ یہ بات, دیکھو کتنے خیر خواہ تھے, خاص طور پر ان میں سے کچھ علماء بھی تھے, اور دیکھو کتنے خرفائی سے انہوں نے ایمان قبول کیا تھا لیکن شام کو کفر کر دیا. اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے اس دین میں. تو یہ سازش تھی یہودیوں کی خاص طور پر جس کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب, اور کہا اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے, یعنی سازش کی, باقاعدہ پلان کیا, آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار, جاؤ صبح کے وقت اور جا کر ایمان لانا اس کلام پر جو نازل کیا گیا اہل ایمان کی طرف یعنی قرآن پر صبح صبح, وجہ النہار دن چڑھے, وقفرو آخرہ, اور شام کے وقت اس کا انکار کر دینا, لال لغم یرجعون, تاکہ وہ بھی اس کی طرف رجوع کریں اور کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں میں کم از کم ڈاؤٹ ہی پیدا کر کے آ جاؤ. اور دیکھو خاص انسٹرکشن کیا ہے, جب وہاں جانا تو ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر ایمان ہی لے آؤ, پتہ چلا ہم نے بھیجا تھا سازش کرنے کے لیے اور وہاں جا کر ہمارے بندے جو ہیں وہ ہاتھ سے چلے جائیں. ولا تؤمنوا, ہرگز ایمان نہیں لانا, الا لمن تبع دینکم, سوائے اسی کی بات ماننا جو تمہارے دین کی, تمہاری شریعت کی پیروی کرے, نہیں یہودی ہو عیسائی ہو, بس اسی کی بات ماننا. گویا اسپیشل انسٹرکشن کے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو رسول کے پاس جا رہے ہو اور معلوم تھا کہ رسول بڑھاتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بندے یہاں سے چلے جائیں. تو فرمایا ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم, قل, اس پر اللہ کا ذرا بیچ میں جو ہے ایک تبصرہ ہے, ان الہدا ہدا اللہ, اے نبی آپ فرما دیجئے یقیناً ہدایت تو وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت ہے, جس کو اللہ پاک ہدایت دینا چاہے. اور تیسری انسٹرکشن یہ تھی, مثل ما اوتیتم, دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں آیوتا احدن, کسی کو وہی کچھ دے دیا جائے, مثل ما اوتیتم, جیسے تمہیں دیا گیا ہے, تمہارے پاس تورات ہے, تمہارے پاس اور دیگر صحیفے ہیں اور جو ہے نشانیاں ہیں, تو کئی مسلمانوں کو یہ کچھ نہ دے دیا جائے, او یحاجوکم عند ربکم, تو پھر اگر وہ نشانی اگر تم نے جا کر ان کو بتا دی تو پھر وہ تمہارے خلاف, تمہارے رب کے سامنے تمہارے خلاف حجت تمام کر دیں. قل ان الفضل بید اللہ, تو اے نبی آپ فرما دیجئے فضل, یہ ایمان لانے کی توفیق, یہ ایمان لانے کی طرف لوگوں کی توجہ, یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں, جس کو چاہے عطا فرمائے, یوتی میں یہ چاہ, اور اللہ پاک جس کو چاہتا عطا فرماتا ہے, واللہ واسع علیم, اللہ پاک بہت وسعت اعلیٰ ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور ایمان کس کو, کس کی توفیق دینی ہے, ایمان پر کس کو استقامت دینی ہے, اس بارے میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں, یختص برحمتہ من یشاء, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں بھی اپنی رحمت میں سے کچھ اثر عطا فرمائے. اور خاص طور پر جو لوگ بھی دورہ تلمہ قرآن میں شریک ہو رہے ہیں, میں اپنا ایک سمجھیے کہ ایک احساس اس میں جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ کوئی آسان پروگرام نہیں ہے نسبتاً, اس میں 12:30 بجے یہاں سے آپ جاتے ہیں, 1:30 بج جاتا ہے, اور پھر صبح کے وقت ورکنگ آورز بھی ہیں, خواتین بھی خاص طور پر سارا دن محنت مشقت بھی کر رہی ہیں, پھر یہاں پر یہ قرآن سے محبت کا نتیجہ کیا آپ آتے ہیں, دور دراز سے بھی آ رہے ہیں الحمدللہ, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق کا اظہار ہے, یہ اللہ کی طرف سے خاص اللہ پاک نے ہماری پر رحمت فرمائی ہوئی ہے, تو ہم قرآن کے ساتھ جاگتے ہیں, بیٹھتے ہیں, اپنا وقت اور صلاحیت لگا رہے ہیں, تو اس پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یا فصو بھی رحمتی ہی میتا, اللہ پاک اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما لیتا ہے جس کو چاہتا ہے, واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ پاک تو بہت بڑے فضل والا ہے. ومن اہل الکتاب, اب اہل کتاب میں ایسے بھی ہیں, یہ ایک بیلنس ایٹیٹیوڈ ہے کہ اہل کتاب میں یا دشمنوں میں اگر کوئی خیر کا پہلو ہے تو اس کو بھی اپریشیٹ کیا جائے, ایسا نہ ہو کہ دشمن ہے تو انسان بالکل ہی اندھا ہو جائے اور اس کی ساری باتیں جو اگنور کر دی جائے. اہل کتاب میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے, ان کا تذکرہ آ گیا. ومن اہل الکتاب من ان تامن ہوں بن تارن یوب بھی لئی, ایسے ایمان والے بھی ابھی ان میں ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک, کہ اگر آپ ان کو ڈھیروں مال بھی دیں تو وہ آپ کو واپس کر دیں گے, یعنی ایمان کا نتیجہ ہے, امانت ان کے اندر موجود ہے. تو گویا ابھی کچھ ہیں ایسے, اور ایسے ہی تھے جو بعد میں ایمان لے آئے, عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جیسے. ومن ہوں, اور ایسے بھی ہیں, من ان تامن ہوں بھی دینارن, اگر آپ ایک دینار بھی ان کے پاس امانت رکھوائیں, لا یؤدی الیک, تو آپ کو ہرگز واپس نہیں کریں گے, الا ما دمت علیہ قائما, سوائے اس کے کہ آپ ان پر کھڑے ہو جائیں, زبردستی آپ ان سے لینا چاہیں. اور یہ کیوں ہے, اب ان فاس کو ذرا غور سے سنیے گا, اور موجودہ حالات میں امریکہ کا جو طرز عمل ہمارے ساتھ رہا کہ ہمارے F-16 کے پیسے بھی کھا گیا, F-16 بھی نہیں دیا, اور بعد میں جو ہے صاف ہو کر گیا کہ بھائی یہ صورتحال ایگریمنٹ ہی نہیں ہوا, تو گویا پیسے بھی کھا گیا اور جو مال تھا وہ بھی نہیں دیا. یہ اس وجہ سے, ریزن کیا ہے, ذالک بھی انہم, یہ اس وجہ سے جٹائی بغیرتی, قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل, کہ انہوں نے کہا کہ امیین کے بارے میں ہم پر کوئی حرج نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, جیسے چاہو ان کو جو ہے ایکسپلائٹ کرو. یہ امی خاص طور پر جو مشرکین عرب تھے, یہ یہودی کہا کرتے تھے, یہ بیکار لوگ ہیں, یہ انسان نہیں ہے, یہ جنٹائل ہیں, یہ گویمز ہیں, یہ ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے, جیسے گھوڑا ہے آپ خرید کے لائیں جیسے چاہے استعمال کریں, آپ گھوڑے کو بھی سول رائٹ تھوڑی ہوتے, اسی طرح یہ جو غیر یہودی ہیں سارے کے سارے ایسے ہی ہیں کہ جو ہماری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل, انہوں نے کہا امیین کے بارے میں ہم پر کوئی حرج نہیں جیسے کا استعمال کریں. آج بھی ان کی مذہبی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی, تالموت ان کی فقہی مذہبی کتاب ہے جس میں آج تک ان کا یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے. ويقولون على الله الكذب, وہ اللہ پاک پر جھوٹ بات منسوب کرتے ہیں. وهم يعلمون, اور جھوٹ بات وہ ایسی غلطی سے نہیں کرتے, غلطی سے منسوب کر دی اللہ کی طرف. وهم يعلمون, جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں. بلا من اوفا بعہدہ, یقیناً کیوں نہیں جس نے پورا کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنا وعدہ. واتقا, اور تقوی کی روش اختیار کی. فإن اللہ یحب المتقین, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ متقین سے محبت کرتا ہے. ان الذین یشترون بعہد اللہ, یقیناً وہ لوگ جو اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کے عوض کچھ حاصل کر لیتے ہیں مال و متاع, وایمانہم, اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں. ثمناً قلیلا, بہت تھوڑے سے مال کے عوض. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ, وہی آیات جس سے پہلے ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں, وہ یہاں پر آ رہی ہیں. فتوی فروشی خاص طور پر غلط بیانی کرنا, اس پر جو سزا ہے. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ, ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ولا یکلمہم اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے کلام نہیں فرمائے گا. ولا ینظروا الیہم, نہ ان کی طرف دیکھے گا, نظر کرم فرمائے گا. یوم القیامہ, قیامت کے دن. ولا یزکین, نہ ان کا تزکیہ کرے گا. ولہم عذاب علیم, ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وإن منہم, اور ان میں سے ایسے بھی ہیں. لفریقاً, ایک گروہ ایسا ہے. یلغون السنتہم بالکتاب, کتاب سے ہی اپنی زبان کو توڑ مروڑ کر دیتے ہیں, تحریف کر دیتے ہیں کتاب میں. یہ میں نے بتایا تھا, سمینا و آسینا کہتے ہیں, اور بھی کئی ان کی حرکتیں تھیں. لتاسبو من الکتاب, تاکہ تم یہ سمجھو کہ شاید یہ کتاب میں سے. وما ہوا من الکتاب, حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے. ویقولون ہوا من عند اللہ, اور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے. وما ہوا من عند اللہ, حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. ویقولون علی اللہ الکذب, وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بات منسوب کرتے ہیں. وہم یعلمون, جانتے بوجھتے ہوئے. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب, اللہ کسی انسان کے لیے یہ روا نہیں ہے, کسی انسان کے لیے یہ ممکن جائز نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو الزام لگایا گیا تھا, اس کا جواب دیا جا رہا ہے. ما کان لبشر ان, کسی انسان کے لیے, کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے. ان یوتیہ اللہ الکتاب, کہ اللہ پاک تو اس کو کتاب عطا فرمائے. والحکمہ, اور نبوت عطا فرمائے, اور حکمت عطا فرمائے. والنبوہ, اور نبوت عطا فرمائے. ثم یقول للناس, اور پھر وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے. کونوا عبادا لی من دون اللہ, کہ تم میرے بندے بن جاؤ, میری عبادت کرنے لگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر. ولیکن کونوا, بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ ربانیین, اللہ والے بن جاؤ, اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب, اس لیے کہ تمہیں کتاب سے تعلیم دی جاتی ہے. وبما کنتم تدرسون, اور اس لیے کہ تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کتاب سے درس دیا جاتا ہے. ولا یامرکم, اور ہرگز وہ اس بات کا حکم نہیں دے گا. ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو. جس طرح مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹی بنا دیا, اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلامی کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا, گویا رب بنا لیا. ایامرکم بالکفر, کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون, اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو. تو ہرگز عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اللہ جو ہے وہ میرا والد ہے, اور نہ اس کی جو ہے میں میری عبادت کرو. یہ سارے کے سارے غلط الزام ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لگائے گئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. شیر کو الحمدللہ.